الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب الحديث وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد اور میرے شیخ عارف باللہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تقریباً 18-19 برس حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رکھا، اور اس بات پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے ساتھ حضر میں بھی رہنے کی توفیق عطا فرمائی اور سفر میں بھی حضرت کی رفاقت نصیب فرمائی، الحمد لک و شکر لک. حضرت والا کی باتیں جو ہے جو میں سنا کرتا تھا، تو حضرت والا ہی کا ارشاد تھا کہ جو باتیں میں کہا کرتا ہوں اس کو لکھ لیا کرو، کیونکہ ترمذی شریف میں ہے کہ قید العلم بالکتاب، علم کو محفوظ رکھو لکھ کر، کیونکہ علم محفوظ رہتا ہے لکھنے سے، اور اس کے بعد اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا تکرار کرے، جس سے وہ علم پھر محفوظ ہو جاتا ہے. اور تکرار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو عمل میں لانا آسان ہو جاتا ہے، یہ تکرار کا فائدہ ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی باتیں یاد آتی ہیں، سنائے کرتے تھے کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ، جو کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے. حکیم الامت سے عمر میں 7 برس کا فرق تھا، 7 برس عمر میں چھوٹے تھے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے کہ جب میں چھوٹا تھا تو جنگل کی میں، ہمارے گھر کے قریب ایک جنگل تھا، اس کی مسجد میں ایک ویران مسجد تھی. فرماتے کہ میں وہاں جا کر جھاڑو لگاتا تھا، صفائی کرتا تھا، اذان دیتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھتا تھا کہ سینہ خواہم شرح شرح از فراق، کہ اللہ تعالی میں وہ سینہ مانگتا ہوں آپ سے جو آپ کی جدائی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں. تاب گویم شرح درد از اشتیاق، تاکہ جب میں آپ کی محبت کو پیش کروں اور آپ کی محبت کو جب میں بیان کروں تو محبت اور شوق سے، تڑپتے ہوئے دل سے میں پیش کروں، کیونکہ آپ کی محبت میرے ذرے ذرے میں اور میری رگ و جاں میں آپ کی محبت سرایت کر جائے. لہذا جب میں آپ کی محبت کو پیش کروں تو درد دل سے اور تڑپتے ہوئے دل سے پیش کروں، ایسا سینہ میں آپ سے مانگتا ہوں. یہ حضرت کے بچپن کا حال تھا. اس کے بعد جب حضرت نے طبیہ کالج میں داخلہ لیا، مولوی بننے سے پہلے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے طبیہ کالج میں داخل کیا کہ تم حکیم بن جاؤ. دادا حضرت نے حکمت پڑھی، لیکن اسی زمانے میں حکمت یونانی کے ساتھ ساتھ حکمت ایمانی کی بھی تکمیل فرماتے رہے. لہذا حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جہاں حکیم یونانی بنایا تھا، حکیم ایمانی بھی تھے. اور یہ بات تو پتہ چلتی ہے حضرت کی صحبتیں جنہوں نے اٹھائی، حضرت کی مجالس اٹھائی اور حضرت والا کو دیکھا. اور جس نے یہ سب کام نہیں کیے، نہ مجلس میں بیٹھا، نہ بیان سنا، نہ صحبت اٹھائی، نہ حضرت کو دیکھا، وہ اتنا کر لے صرف کہ حضرت والا کی کتاب پڑھ لے، تب پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیا آگ اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کیا فضل و مہربانی تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ پر فرمایا. اور اس فضل و مہربانی کو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے اللہ والوں کی صحبت، یہ وہ چیز ہے میرے دوستو کہ جس کو اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ دعوے نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس سے چاہے دین کے بڑے بڑے کام لے، لیکن اس بڑی بڑی عبادات، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. اور یہی کیفیت اس کی ہوتی ہے کہ اللہ میں نے آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا. وہ کبھی اپنی عبادات کا تذکرہ نہیں کرتا کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا، بلکہ عاجزی کہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق مجھے عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی، میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اس لیے صحبت اہل اللہ بہت ضروری ہے. تو میرے پیارے دوستو، حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ نے حکمت کے زمانے میں ہی، پڑھنے کے زمانے میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی. لہذا فرماتے کہ 3 برس جب تک میں حکمت پہنچا رہا اس زمانے میں شام چھٹی ہوتی تھی اور سیدھا میں حضرت کی مجلس میں چلا جاتا تھا اور رات 11 بجے تک وہاں رہتا تھا. کسی آلتو فالتو کام میں نہیں کہ چلو گیمنگ زون چلے جاؤ یا موبائل پر بیٹھ کر واٹس ایپ یا محلے میں بیٹھ کر غیبتیں اور سب نہیں. فرماتے کہ حضرت پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھ کر وہ لذت اور مزہ ملتا تھا کہ بس ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی. پھر اس کے بعد اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھرپوری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں جبکہ حضرت کی عمر 18 برس کی تھی. 18 برس کی عمر میں حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی اور پہلی ہی ملاقات میں چلا لگایا اپنے نفس کی اصلاح کی خاطر سے, تزکیے کی خاطر سے جو کہ فرض ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں اور بقرہ عید کا دن تھا پہلی ملاقات میں جب وہاں پہنچے اور پہلی ملاقات ہوئی حضرت پھلپوری کے ہاں, تو حضرت فرماتے کہ حضرت وہاں تشریف فرما تھے اور اپنے ذکر اور تلاوت اور عبادت میں مشغول تھے. تو جب میں پہنچا تو حضرت نے مجھ کو دیکھا تو فرماتے میں نے سلام کیا, حضرت پھلپوری نے جواب دیا, پوچھا کیسے آنا ہوا تو فرمایا کہ میں نے اپنا نام بتایا. اس زمانے میں حضرت کا نام اختر خان تھا. اور حضرت کے والد کا نام حسین خان تھا, نانا کا نام بسم اللہ خان تھا, دادا کا بھی مجھے یاد نہیں. نانا کا نام بسم اللہ خان اس لیے یاد رہا کہ وہ حضرت ان کا ایک واقعہ سناتے تھے کہ وہ جنگلات میں ملازمت بھی کرتے تھے انگریز کی حکومت میں. تو وہاں پر ایک شیر تھا جو کہ وہاں گاؤں والوں کو نقصان پہنچاتا تھا, تو اس کی تلاش کے لیے پوری ٹیم گئی جس میں حضرت کے نانا بھی تھے بسم اللہ خان. تو فرماتے ہیں کہ جب ہم دریا کے کنارے ہم چل رہے تھے تو اچانک شیر سامنے آ گیا. اب بندوق اٹھانے کا موقع نہیں, تو بندوق اٹھانے کا موقع نہیں تو اب شیر نے چھلانگ ماری تو ان کے نانا نے کیا کیا کہ ایسے پکڑ لیا. اب دونوں گتھم گتھا زور آزمائی شروع. تو فرماتے کہ اللہ نے وہ شیر نے پنجا مارا تھا تو اس جگہ کندھے پر بائیں کندھے پر اس کا نشان پڑ گیا تھا اور حضرت فرماتے وہ آخر تک وہ نشان تھا. تو اب جو شیر کو زور لگایا تو اس کی کمر, عجیب بات یہ ہے کہ شیر کی جو سب سے کمزور ترین جگہ ہے نا وہ اس کی کمر ہے. اللہ تعالی کی عجیب شان دیکھیے, کتنا بہادر طاقتور جانور اور اس کا سب سے کمزور جگہ اس کی کمر ہے. تو جو زور سے جھٹکا دیا تو اس کی کمر ٹوٹ گئی. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنا نام بتایا اور عرض کیا کہ حضرت میں اپنی اصلاح کے لیے 40 دن رہنے کے لیے آیا ہوں اور اصلاح کا جو خرچہ تھا جو اس زمانے کا رہنے کا 40 دن قیام کا کہا حضرت یہ سب خرچہ کھانے پینے کا. حضرت فرماتے کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کا عالم یہ تھا کہ سردی کے زمانے میں بھی کہ حضرت کا گریبان کھلا ہوتا تھا. سردی کے زمانے میں بھی. اور فرماتے کہ ایسی عاشقانہ عبادت کرتے ہوئے میں نے روئے زمین پہ کسی کو نہیں دیکھا کہ رات کے 3 بجے حضرت اٹھتے تھے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کی بندگی کا آغاز رات کو 3 بجے گویا اس شیر سے ہوتا تھا.
کہ عشق من پیدا، یہ معرومی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، اور اس شعر سے حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی صبح کا آغاز ہوتا تھا. صبح پر یاد آیا کہ ایک شاعر نے عجیب بات کہی، بزرگ شاعر، ایک اللہ والے شاعر نے ایک بات کہی کہ علی الصباح کے مردم بسوے کار می رون. جب صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، تو تب سب لوگ اپنے کاموں کو جاتے ہیں اور تھیلا اٹھایا سبزی منڈی چل پڑے، سب اپنے کاموں کو جاتے ہیں. لیکن فرمایا کہ کچھ لوگ اور قسم کے ہوتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ بلا کشانے محبت بسوے یار میرون. اور کچھ محبت کے مارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے محبوب کے پاس جاتے ہیں، یعنی جن کی صبح کا جو آغاز ہوتا ہے اللہ تعالی کی اطاعت اور فرمانبرداری سے ہوتا ہے، کہ اٹھ کر یہی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإليه النشور، اس دعا کو پڑھتے ہیں. یعنی ان کی بندگی کا آغاز اور ان کی صبح کا آغاز اللہ تعالی کے نام سے ہوتا ہے. یہ دعا کا پڑھنا سنت ہے، اور ایک سنت اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے ہتھیلی سے اپنی آنکھوں کو مل کے اور چہرے پر پھیل لے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے، یہ بھی سنت ہے. اور ایک سنت اور بھی ہے کہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اور کلی بھی کرے اور مسواک بھی کرے، اور وضو میں مسواک، اس کے بعد جب استنجا کرے گا اور وضو کرے گا اس میں مسواک علیحدہ سنت ہے. اٹھنے کے بعد کلی اور مسواک علیحدہ سنت ہے. تو فرمایا یہ عاشقوں کی صبح ہوتی ہے. اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا مضمون میرے شیخ سنایا کرتے تھے کہ اللہ، یہ جب سورج نکلتا ہے تو اس سورج کے نکلنے کے بعد اپنے دن کا آغاز یہ تو کافر بھی کرتا ہے، یعنی یہ وہ نعمت ہے کہ جو کہ کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان مشترک ہے، اور فاسقوں کے درمیان اور عاشقوں کے درمیان مشترک ہے. اس نعمت سے تو سب فائدہ اٹھاتے ہیں، لہذا وہ نعمت جو بین الفساق اور بین العشاق مشترک ہو وہ ہماری نعمت تو نہیں ہے. معرومی رحمت اللہ علیہ جن کو اللہ تعالی نے اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر آپ کے عاشقوں کو بھی وہی چیز ملی جو آپ کے فاسقوں بندوں کو ملتی ہے تو ہمیں کیا خاص ملا؟ کیونکہ سورج نکلا، اور سورج کے نکلنے سے اپنے دن کا آغاز، یہ تو مسلمان تو مسلمان، گناہگار مسلمان کیا کافر بھی کرتا ہے اس سے. لہذا اگر آپ کے فرما بردار اور آپ کے عاشقوں نے بھی یہ کیا، یہ نعمت ملی، تو پھر کیا فرق رہا؟ جو نعمت بین الفساق والعشاق مشترک ہو وہ ہماری خاص نعمت تو نہیں ہے نا. لہذا ہماری خاص نعمت کیا ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں ہماری نعمت تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں آپ کے قرب کا آفتاب طلوع ہو، ہمارے دل میں اپنی محبت کا آفتاب کو، اپنی محبت کے آفتاب کو ہمارے دل میں طلوع فرمائیے. کیونکہ وہ جو سورج ہے اس سے تو ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، اپنی محبت کا سورج آپ ہماری جان میں عطا فرمائیے. لہذا اللہ تعالی اپنے ہر عاشق کو اپنے ہر عاشق کو ایک نئی دنیا عطا فرماتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں ہے نا کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی جو موت ہے، ایک عالم ربانی کی جو موت ہے، حقیقت میں ایک عالم کی موت ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو، اپنے فرما برداروں کو، اپنے دوستوں کو ایک الگ دنیا عطا فرماتے ہیں، جس کو میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قلب میں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو ایک الگ دنیا عطا فرماتے ہیں، ان کی زمین الگ، آسمان الگ، ان کا سورج الگ ہوتا ہے. اور فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرماتے، کوئی دوسرا شخص اس کو سمجھ نہیں سکتا. یہاں تک کہ اگر کوئی دوسرا اللہ کا ولی اور دوست ہوگا وہ بھی اس کو سمجھ نہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عاشق کو کیا نعمت عطا فرمائی ہے. لہذا عاشق کا، عاشق کی جو نعمت ہے صبح کے آغاز میں، وہ سورج ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو عطا فرماتے ہیں. اب رہی بات کہ یہ سورج طلوع کیسے ہو. ہماری باطن کے اندر تو بہت ہی عجیب مضمون میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فرمایا کہ دیکھو سورج کے نکلنے سے پہلے دو علامتوں کا ظہور ہوتا ہے، یعنی سورج کے نکلنے کے دو درجے، دو سٹیجز ہیں. نمبر ایک تو یہ اندھیری رات ہے، تو پہلی علامت جو ظاہر ہوتی ہے سورج کے نکلنے کی وہ ہے صبح کی سفیدی. لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، وہ کالے دھاگے میں سے گویا ایک سفید دھاگا نکل آتا ہے. یہی وہ وقت ہے کہ جبکہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور روزے کے شروع ہونے کا وقت ہے، اور تہجد کے وقت کا اختتام ہے، عشاء کے وقت کا اختتام ہے، تہجد کے وقت کا اختتام ہے. اس کو سپیدی سحر بھی کہتے ہیں. صبح کی سفیدی یہ پہلا آغاز ہے. اس کے بعد جب سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو مشرق کا جو افق ہے، یعنی مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے اللہ تعالی کے حکم سے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورج روزانہ نکلنے سے پہلے سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے. یہی ہے سورج کا سجدہ کرنا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، سجدہ کرتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، اور جب اجازت ملتی ہے پھر وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب قیامت سے پہلے جب سورج اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا مشرق سے نکلنے کی، طلوع ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ جہاں سے آئے ہو وہی واپس لوٹ جاؤ، یعنی جب مغرب کے افق سے تم آئے ہو اسی مغرب کے افق سے جا کے طلوع ہو جاؤ. اور یہ ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے، قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. لہذا سورج اپنے نکلنے سے پہلے یہاں سے رستہ خالی کر دیں, آپ لوگ اس طرف آ جائیں, دائیں بائیں چلے جائیں تاکہ لوگوں کو آنے میں تکلیف نہ ہو. بیٹھو نا, تم ذرا انتظام کرو, یہاں کیوں بیٹھے ہو, تم کو کیا سمجھایا تھا صبح؟ تو سورج اپنے نکلنے سے پہلے سورج کے دو درجے, دو اسٹیجز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سفیدی چھا جاتی ہے, اور دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ نکلنے سے کچھ پہلے مشرق کا جو افق ہے, مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے, وہ پورا افق لال ہو جاتا ہے, اور یہ سرخی بتاتی ہے کہ آفتاب طلوع ہونے والا ہے. تھوڑا سا ادھر ادھر بیٹھ جائے. ارے میں بیان کروں گا, یہ لوگوں کو سمجھاؤں گا, تم کو کسی سمجھ میں نہیں آ رہی بات, اس طرف کو آ جائے تاکہ یہاں لوگوں کو سہولت ہو. یہ میرا کام نہیں ہے بتانا, تم یہ کام کرو نا, جب میں بیان کروں گا یہ باتیں سمجھاؤ لوگوں کو, بس تھوڑا آگے ہو جائے ٹھیک ہے. تو مشرق کا جو افق ہے وہ لال ہو جاتا ہے, یہ لالی بتاتی ہے کہ لالا آنے والا ہے, گلے لالا. تو میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ, دیکھیے اللہ والے ان جغرافیہ سے, اس سائنس سے کیا سبق سیکھتے ہیں, یہ اللہ والوں کو دیکھیے کہ جغرافیہ اور سائنس سے یہ کیا سبق سیکھتے ہیں. یہ جو سائنسدان ہے اپنی سائنس کو دیکھتا ہے, اللہ تعالی کی قدرت کے مناظر کو دیکھتا ہے, قدرت کے مظاہر کو دیکھتا ہے, لیکن ظالم اللہ پر ایمان نہیں لاتا. اور ان اللہ والوں کو دیکھے کہ یہ کائنات کی اور اللہ تعالی کی تخلیق اور مخلوقات میں کے مظاہر کو اور قدرت کو دیکھتے ہیں تو اتنا ہی اللہ تعالی کے قریب ہوتے ہیں. اس لیے سائنسدانوں کے لیے فرمایا میرے شیخ نے, ہیں تو خدا سے دور دور, ہیں تو خدا سے دور دور لیکن زباں پہ ہے ضرور, ہیں تو خدا سے دور دور لیکن زباں پہ ہے ضرور, دعوے علم فلکیات اور دعوے علم ارضیات. بڑے دعوے ہیں کہ جی فلاں سیارہ نکل آیا اور وہ سیارہ اتنے ہزار اور لاکھ کلومیٹر دور ہے, اور فلاں نظام فلکی میں جو اتنے سیارے ہیں اور ایک سیارہ یوں چل رہا ہے, ایک سیارہ یوں چل رہا ہے, لیکن اس تمام تخلیقات اور مخلوقات کا اگر اللہ تعالی نے ظہور ان پر فرما دیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالی کی قدرت کو دیکھتے, کہ اتنی بڑی مخلوق سورج, جہاں سائنسدان تو کیا اس کا باپ بھی نہیں پہنچ سکا, لیکن اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالی کی کیسے تابع ہے, کہ مجال نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لها, ہم نے سورج کا ایک روٹ بنا دیا, اس کا ایک مستقر بنا دیا, اس کا ایک روٹ بنا دیا, اور سورج اپنے روٹ پر چلتا ہے. مجال نہیں ہے کہ سورج اپنے روٹ سے ادھر ادھر ہو جائے. لہذا اہل مغرب جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دعویٰ کرتے ہیں اور جن کے پاس آلات ہیں, ذرا سورج کو اپنی طرف کھینچ کے دکھا لیں. لیکن یہ سورج اللہ تعالی کی مرضی کے تابع ہے, سبحان اللہ. اور اللہ تعالی نے اس کا روٹ کیا رکھا, جب ہمارے یہاں گرمی ہوتی ہے بر صغیر وغیرہ میں, تو اس میں سورج سر پر چلتا ہے گرمی کے زمانے میں, اور جب سردی کا زمانہ آتا ہے تو سورج کو اللہ تعالی تھوڑا سا جنوب کی طرف مائل فرما دیتے ہیں. لہذا جنوبی جو دنیا کا جو جنوبی حصہ ہے ہمارے گرمی کے زمانے میں وہاں سردی ہوتی ہے اور ہماری سردی کے زمانے میں وہاں گرمی ہوتی ہے. جیسے آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، خط استوا کے جو نیچے ہیں وہ جتنے حصے ہیں چلی وغیرہ تک، وہ سارے چھیک چلی بنے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ جنوبی علاقے ہیں نا، لہذا جنوبی علاقوں میں جب ہمارے ہاں سردی وہاں گرمی، جب ہمارے ہاں گرمی وہاں سردی ہوتی ہے، کیونکہ سورج کا روٹ رکھا نا. اور شمال کے علاقے کیونکہ سورج شمال کی طرف مائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شمال کی طرف نہیں بھیجتے، یا تو سینٹر میں چلتا ہے یا جنوب کی طرف چلتا ہے، اور یہ روٹ بنایا اللہ نے. لہذا شمال میں پوری دنیا کا جو شمال ہے وہاں سب ٹھنڈک رہتی ہے. اس لیے دنیا کے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں چھ مہینے دن چھ مہینے کی رات ہے. اور ہمارے ملک کا بھی جیسے شمالی حصہ گرمی کے زمانے میں بھی چلے جائیں تو وہاں رضائی اوڑھنی پڑتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سبحان اللہ. تو اتنی بڑی مخلوق، لیکن مجال نہیں ہے کہ سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، زبردست قدرت والے اور بہترین زبردست علم رکھنے والے نے اس کی مقدار بنائی ہے، اس کی کیلکولیشن اور اس کی حساب کتاب ناپ تول یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو زبردست قدرت رکھنے والا اور زبردست علم رکھنے والا ہے. کیوں یہاں دو ناموں کا کیوں ذکر کیا؟ میرے شیخ فرماتے وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی مخلوق ہے، ایک تو اتنی بڑی مخلوق کے لیے زبردست قدرت چاہیے، جو اللہ تعالی کے پاس غیر محدود عظمتیں اور قدرتیں ہیں، اور دوسری یہ کہ قدرت کے ساتھ ساتھ علم بھی ہونا چاہیے. جیسے ایک آدمی ہے طاقتور تو ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں اتنے دنوں میں فلاں جگہ پر قبضہ کر لوں گا، کلسٹر بم، B-52 بمبار طیارے گرائیں گے اور پورا علاقہ ہمارا ہوگا. ایک مہینے کی بات ہے صرف، پورے عالم کو اللہ تعالیٰ نے 13 سال دکھا دیا کہ تم اور تمہاری ساری طاغوتی قوتیں مل کر بال بھی کا نہیں کر سکتے. لہذا پتا یہ چلا کہ قدرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھس پھسا کر دیا، دکھا دیا کیا پھس پھسی قدرت ہے. اور اس قدرت کا راز تو اس وقت کھلا جب پتا چلا کہ فوجی پیمپر پہن کے لڑتے ہیں. وہ تو راز بعد میں کھلا. اب بتائیے مرد بھی کہیں پیمپر پہنتا ہے؟ کیوں جناب، پیمپر پہنے گا مرد؟ اور علم زبردست ہو. کیوں؟ کتنے لاکھوں کروڑوں سیارے، ستارے اور اس فلکیات میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ آسمان سے نیچے کی بات ہے. آسمان سے اوپر تو پتہ نہ جانے کیا عالم ہے. اور یہ دنیا ابھی آسمان سے نیچے کو بھی نہیں سمجھ سکی، سائنسدان بھی نہیں سمجھ سکا. اب چونکہ ہر ایک سیارے بے حساب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو سب کا ایک روٹ تھا، تو ہر ایک کو اس کے روٹ پہ چلانا تھا کہ ایسا نہ ہو کہیں ٹکر ہو جائے. یہاں مخلوق کو تو زمین پر ٹریفک چلانے کے لیے سگنل لگانے پڑتے ہیں، پولیس والا کھڑا کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. لہذا یہ جو دنیا میں ایروپلین اور جہازوں کا نظام ہے، ہوائی جہازوں کا، اس کے لیے بھی پورے روٹ مقرر ہے پورے عالم میں، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس رستے کا، جو جانے کا رستہ ہے، اس پہ آنے والا جہاز آ جائے. پھر ہر جہاز کی ایک آلٹیٹیوڈ یعنی اس کی ऊंचाई रखी कि ये वाला जहाज इतनी ऊंचाई पर उड़ेगा, इसलिए जो जंगी तैयार है वो सबसे ऊंचे उड़ते हैं। उनका हर एक का अल्लाह ताला ने एक रूट रखा है तमाम सैयारों का, जिसका नतीजा क्या है कि सारा आलम चल रहा है, अल्लाहु अकबर। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई सैयारा दूसरे सैयारे से टकराए। सूरज है, निकल रहा है, चल रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। टकराना तो दूर की बात, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज के निकलने का वक्त आया तो देखा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए डांगरी पहने हुए। डांगरी वो जो लिबास होता है ना, ऊपर से नीचे तक जो टेक्निकल स्टाफ मैकेनिक लोग पहनते हैं डांगरी, तो वो पहनकर आए और हाथ में प्लग भी है, पाना भी है, स्क्रू भी है, स्क्रू ड्राइवर भी है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐलान करे, सारी दुनिया वालों सुन लो, बहुत दिन हो गया क्योंकि आंधी का तूफान, गर्दो गुबार और चलते रहने की वजह से जरा सूरज का ऑयल खत्म हो गया और इसके प्लग में कचरा आ गया, जरा अब हम इसको पाइप लगाकर इसकी धुलाई करेंगे और इसका कार्बोरेटर साफ करेंगे और इसका प्लग साफ करेंगे और इसका ऑयल तब्दील करेंगे, लिहाजा आज दुनिया वालों सूरज 6 घंटे देर से निकलेगा क्योंकि मेरी पूरी टीम आज सूरज की सर्विस में मशगूल है। कभी ऐसा ऐलान सूरज में निकलने में कभी अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे कभी ताखीर नहीं हुई। यह है कुदरत इलाहिया जिसको फरमाया तकदीरुल अजीजुल अलीम। तो सूरज अपने निकलने से पहले अपने मशरिक को लाल कर देता है। मेरे शेख फरमाते थे वो सुर्खी उफुक, उसको कहते हैं शफ़क़े अहमर। उस सुर्खी का क्या नाम है? उसको कहते हैं शफ़क़े अहमर। लिहाजा वो सुर्खी बताती है अब सूरज निकलने वाला है। अब मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह का मजमून सुनिए, बाद में आने वालों के लिए मुख्तसरन तकरार करता हूं कि सूरज के निकलने से पहले दो अलामत जाहिर होती है। अलामत नंबर एक तो ये कि उफुक जो है वो सफेद, एक पूरी सफेद लकीर आ जाती है और यही वो वक्त है जो कि सहरी के इख्तिताम का और तहज्जुद के इख्तिताम का वक्त है, ईशा का वक्त की इंतहा है, एक अलामत ये। और दूसरी अलामत ये है कि सूरज के जो निकलने से पहले दूसरी अलामत जाहिर होती है वो ये कि सुर्खी छा जाती है, लाल हो जाता है पूरा। तो हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसी तरह जिनके कल्ब में जो चाहते हैं कि हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और कुर्ब का आफ्ताब तुलू हो, तो फरमाया उससे पहले दो दर्जे जरूरी हैं। नंबर एक ये, एक तो सफेदी है, फरमाया पहला ये काम होता है कि अल्लाह ताला उसको इबादत का ज़ौक अता फरमाते हैं, लगता है ये सालिक इबादत की तरफ इसको रग़बत होती है, जिक्र है, तिलावत है, नमाज है, नवाफिल है, नफली रोजे हैं, अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करना है, ये जज्बा पैदा होता है, इबादत का ज़ौक़ और शौक पैदा होता है। ये जज्ब की अलामतों में से है कि जिसको अल्लाह ताला अपना वली और दोस्त बनाना चाहते हैं पहले उसको ज़ौक़ इबादत मिलता है, लहजा सजदा करने में उसको ऐसा मजा आता है कि سر رکھ کر تیری چوکھٹ پہ, یہ شعر میرے شیخ سنایا کرتے تھے کہ سر رکھ کر تیری چوکھٹ پہ پھر سر کو اٹھانا بھول گئے, سر رکھ کر تیری چوکھٹ پہ پھر سر کو اٹھانا بھول گئے, اور ہونٹوں سے لگا کر پیمانا پھر ہوش میں آنا بھول گئے. کہ اللہ ایسی آپ کے لذت اور مزہ ملا, سبحان اللہ. ایک بزرگ نے ایک باندی خریدی, تو ایک دن دیکھا رات کو آنکھ کھلی تو دیکھا وہ عبادت کر رہی ہے اور اللہ تعالی سے یہ دعا مانگ رہی ہے کہ یا اللہ آپ کو اس محبت کا صدقہ جو محبت آپ مجھ سے فرماتے ہیں, آپ کو اس محبت کا صدقہ, اس طرح وہ دعا مانگ رہی تھی. تو ان بزرگ نے اس باندی کو پوچھا, اس باندی سے پوچھا کہ تجھے کون سا میسج آیا, پیغام آیا کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے محبت فرماتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی یہی محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کا وقت ہوتا ہے مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں, کر دیتے ہیں اور آپ سوتے رہتے ہیں. ایک بات یاد آئی, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک غلام تھا. یہ واقعہ میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم اکثر سناتے ہیں کہ حضرت کا ایک, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک غلام تھا. لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت آپ کا جو یہ غلام ہے نا, یہ کفن چور ہے, کفن چراتا ہے. حضرت کو بڑا تعجب ہوا لیکن فرمایا کچھ نہیں. اور یہ بھی ادب ہے کہ یہ تھوڑی کہ انسان نے کسی کے بارے میں کوئی بات کی بس اس پر یقین کر لیا, نہیں, پہلے تحقیق کر رہے اسے کہ آیا یہ بات ٹھیک کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہا. اور ہم لوگوں کا حال یہ کہ جہاں کسی کی بات سنی بس اسی کو بنا لیا, یہاں ایسا ہی ہے, اگلے سے پوچھا تک نہیں کہ بھائی بتائیے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے نہیں کہی ہے, آپ یہ کرتے نہیں کہی بتاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ چونکہ ایک عالم ربانی تھے, مجتہد تھے, فقیہ وقت تھے, محدث تھے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. لہذا حضرت نے کہا کہ بھائی چلو ہم اس کی تحقیق کریں گے. اب جب رات کا وقت آیا, اب حضرت بیٹھ گئے دیکھیے کیا کرتا ہے, تو حضرت عبداللہ ابن مبارک گویا سونے کے لیے چلے گئے اور اس غلام نے یہ کہا تھا کہ میں دن میں آپ کی ڈیوٹی دوں گا اور رات کو میں آپ مجھے آزاد کر دیں, اس کے بدلے میں آپ کو ایک دینار دوں گا میں آپ کو. یہ معاملہ طے پا گیا, وہ روزانہ حضرت کو ایک دینار لا کر دے دیتا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے, اب رات کا وقت آیا عشاء کی نماز کے بعد, وہ غلام چلا تو دیکھا وہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے, پیچھے پیچھے آپ بھی. آگے گیا تو اس نے قبر کو کھولا اور قبر کو کھول کر اس کے اندر چلا گیا. بڑے حیران کہ یہ کیا ماجرا اور معاملہ ہے, کیا اس شخص کی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے؟ دیر گزر گئی, اب وہ شخص, وہ غلام قبر سے باہر نہیں آ رہا. آپ قریب آئے, جب قریب پہنچے تو دیکھا, جھانکا اور دیکھا کہ وہ جو غلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں رو رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آپ نے میرے گناہوں کو مخلوق سے چھپایا, یہ میری آخری منزل ہے, یہ قبر میری اس دنیا کی آخری منزل ہے، بس یہاں اس قبر میں بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیے گا. لہذا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری رات وہ روتا رہا، اور یہی اس کا اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی. اب وہ غلام نکلا، قبر کو واپس بند کیا اور قبر کو بند کر کے ایک مسجد کی طرف چلا. مسجد میں پہنچا، وہاں نماز سنتیں ادا کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی ایک جگہ بیٹھ گئے، نماز پڑھی، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سب لوگ آہستہ آہستہ چلے گئے، وہ غلام بیٹھا رہا. حضرت عبداللہ ابن مبارک چھپ کے ایک طرف بیٹھے رہے. لہذا اس کے بعد اشراق پڑی، اللہ تعالی کی عبادت کرتا رہا. اس کے بعد اللہ تعالی سے رو کر دعائیں مانگنے لگا. دعا مانگتے مانگتے اس نے کہا، یا اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں غلام ہوں، ایک عالم ربانی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا غلام ہوں، اور میرا ان سے یہ معاہدہ ہے کہ وہ رات کو مجھے چھٹی دیں گے تاکہ میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے گڑ گڑاؤں اور روؤں، اور اس کے بدلے میں میں ان کو ایک دینار دوں گا. یا اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے پلے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا اپنا کرم فرما دیجئے، میری عزت رکھ لیجئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی آئی، اور وہ اس کے سامنے آئی، وہ ایک شولہ سا لپکا اور دیکھا ایک دینار اس کے سامنے آ کر گر گیا. اس غلام نے وہ دینار اٹھا کر اپنی جیب میں رکھا اور اللہ کے سامنے رونے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے اس کمزور اور گنہگار بندے پر کتنا کرم فرماتے ہیں. کتنی نعمتیں آپ مجھے روزانہ عطا فرماتے ہیں. میں آپ کا اپنے اس زبان سے کیسے شکریہ ادا کروں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے اب صبر نہیں ہوا، اور وہ غلام کے سامنے آ گئے اور غلام سے فرمانے لگے، رو کر ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، اے کاش میں تیرا غلام ہوتا اور تو میرا آقا ہوتا. اور رو رہے ہیں اس بات پر. اس غلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اللہ آج تک تو یہ وہ راز تھا جو میرے اور آپ کے درمیان میں تھا، اب یہ راز مخلوق پر ظاہر ہو گیا، بس مجھ کو آپ اپنے پاس بلا لیجئے. بس اس نے ایک کلمہ شریف پڑھا، ایک آنکھ کھینچی اور جان دے دی وہیں پر. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جس لباس میں تھا اسی کو غسلایا، غسل دیا، اور اسی لباس میں اس کو کفن دے دیا، اس کو اور دفنا دیا. فرماتے ہیں رات کو خواب میں اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مبارک، وہ ہمارا مقبول بندہ تھا، تجھ سے اتنا بھی وہ نہ ہوا کہ ہمارے پاس آنے کے لیے ایک اس کو اچھے کفن پہ لپیٹ کے بھیج دیتا. لہذا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور ولایت عطا فرماتے ہیں، اس کو اس بندے کو اپنی عبادت کا ذوق عطا فرماتے ہیں، پھر اس کا دل اس دنیا کی چیزوں میں نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، پھر اس کا دل اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لگاتے ہیں. یہ پہلی علامت ہے کہ عبادت میں اس کا ذوق و شوق لگتا ہے، عبادت اس کو لذت معلوم ہوتی ہے. یہاں تک کہ عبادت چھوڑنا تو دور کی بات، عبادت چھوڑنے کا تصور بھی نہیں ہوتا. یہ تو ہو گئی وہ سفیدی. اب دوسرا کیا عالم ہوتا ہے؟ دوسرا عالم یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے उसका जो उफुक होता है, मशरिक का जो उफुक होता है वो लाल हो जाता है। लदा फरमाया कि अभी ये शख्स इबादत तो करता है लेकिन साथ में अभी इसको छुप छुप कर गुनाह करने की आदत भी होती है। लदा अल्लाह ताला अपनी दोस्ती और विलायत के सूरज को तुलू करने से पहले उसको ये तौफीक मिलती है कि अपनी तमन्नाओं का खून करता है। अगर मस्जिद में इबादत करेगा, सजदे में अल्लाह ताला के सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तिलावत जिक्र और रोजे मुबारक पर हाजिर होकर मुल्तजम पर जाकर आंसुओं से अल्लाह के सामने रोएगा तो वहां से निकलकर अपनी नजरों की हिफाजत भी करेगा और गुनाह से बचने का गम उठाएगा, अपनी हराम तमन्नाओं का खून करेगा। इसी खून तमन्ना से उसके जो दिल का उफुक है, मेरे शेख मेरे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह ताला इस आलम को मशरिक के उफुक से सूरज अता फरमाते हैं और अपने आशिकों को आफाक हाय अरबा यानी चारों उफुक से, दिल के तमाम अतराफ से, दिल के चारों तरफ से अल्लाह ताला अपने कुर्ब के सूरज अता फरमाते हैं। लिहाजा उसका नतीजा होता है कि वो दिल के चारों तरफ से यानी हर तमन्नाओं का खून करता है और गुनाह से बचने का गम उठाता है। फरमाया यही वो अलामत है कि जो शख्स गुनाह से बचने का गम उठाए और अपनी हराम तमन्नाओं का खून करे, अभी अलामत है कि इसके कल्ब में अल्लाह ताला के कुर्ब का सूरज तुलू होने वाला है। यह अलामत है। देखिए ना, जब सूरज के निकलने से पहले मशरिक लाल होता है तो उसके बावजूद आलम में रोशनी हो जाती है कि नहीं, आलम रोशन हो जाता है। ऐसे ही जो शख्स जिसके दिल से अल्लाह ताला के कुर्ब का सूरज तुलू होने वाला होता है, उसके हालात, उसकी कैफियत, उसके जज्बात ही कुछ और होते हैं। क्योंकि जिसको अल्लाह ताला अपना बनाता है, मखलूक का उसको नहीं होने देता। ऐसा नहीं है कि वो मखलूक में फंस जाए, गैरुल्लाह में फंस जाए, हर हसीनों में फंस जाए, गैरुल्लाह से दिल लगाए, ऐसा नहीं हो सकता। लगा अब वो जान की बाजी लगाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने दिल में सफेदी खुद मालूम होती है कि मेरा दिल सफेद हो गया, रोशन हो गया। मालूम यह होता है कि मेरे दिल में अल्लाह ताला के कुर्ब का आफ्ताब तुलू होने वाला है। लिहाजा जब वो मेहमान आने वाला होता है तो मेहमान के आने से पहले मेजबान अपने घर को साफ सुथरा करता है और इस बात की फिक्र करता है कोई गंदगी और मैल कुचैल ना आ जाए। लिहाजा ऐसे ही जो मौला को अपने दिल में बसाने की फिक्र करता है, वो लैला से अपने दिल को और अपने कुलूब को और अपने जाहिर को, अपने बातिन को, अपनी जलवत को और अपनी खलवत को उससे पाक करता है। यहां तक के लैलाओं की गुजरगाह पर कंटेनर लगा देता है कि गुजरने की भी इजाजत नहीं है। क्यों? अभी मौला का जुलूस आने वाला है और यही वो लोग हैं कि जिसको हदीस शरीफ में फरमाया अन्ना जलीसु मन ज़करानी। ये अल्लाह वाले जब अल्लाह ताला को याद करते हैं, चूंकि दिल की गहराई से याद करते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये हदीस शरीफ हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उनका हम नशीन होता हूं जो मुझे याद करते हैं, जो मेरा जिक्र करते हैं, मैं उनका हम नशीन होता हूं, उनके पास होता हूं। इसलिए तो हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि खयारून लोग कौन है, अहलुल्ला कौन है। फरमाया कि खयारून वो हैं अल्लदीन इदा रुउ जुकिर अल्लाह, कि जब उनको देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए, उनकी मजलिस, उनकी सोबत, उनकी जलवत, उनकी खलवत سے اللہ یاد آ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے, یہ اللہ والے ہیں. آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. کیوں؟ یہ اپنے دل میں مولا کو بسائے ہوئے ہیں, یہ اپنے دل میں مولا کو بسائے ہوئے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ ترجمان مولا ہوتا ہے. جیسا کوئی لیلا کا عاشق ہونا, لیلا کے عاشق کو دیکھ لے, اس کے چہرے پر لعنتیں برس رہی ہوں گی, ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی. خصوصاً جو کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو, اس کے چہرے کی نحوست اور اندھیرے کے تو عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. ظلمتیں, اندھیرے, سیاہ کاریاں, نحوست اور لعنتیں ہوتی ہیں اس کے چہرے پر. کیونکہ کیوں؟ کیونکہ کن اندھیروں کا عاشق ہے؟ پیشاب اور پخانے کے مقام کا عاشق. اور اس کے مقابلے میں جو اللہ والے ہوتے ہیں, چونکہ ان کے دل میں مولا ہوتا ہے, تو میرے شیخ فرماتے تھے ان کا چہرہ ترجمان مولا ہوتا ہے. چہرے کی رونق کچھ اور ہوتی ہے. لہذا جب سورج نکلتا ہے عالم کو فیضیاب کرتا ہے, ایسے ہی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا سورج طلوع ہوتا ہے, ایک عالم اس سے فیضیاب ہوتا ہے. اور ان اللہ والوں کی صحبت کی گرمی سے اپنے ایمان میں حرارت ایمانی پاتا ہے. یہی وجہ ہے ہر ہر مجلس, ہر ہر صحبت, یہاں تک کہ رویت, بلکہ حکیم الامت پانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دیکھنا تو دور کی بات, اگر ان کا خیال بھی آ جائے تو سر سے لے کر پاؤں تک ایک نور کی لہر دوڑ جاتی ہے. یہ صحبت کی برکت ہوتی ہے اور اللہ والوں کو دیکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے. بلکہ بعض اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے میں اللہ نے ایسا اثر رکھا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھیں تو اللہ تعالی کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے, وہ کرنٹ لگا ہوتا ہے ان کے جانوں کے اندر. اور یہ بات حافظ جی حضور رحمت اللہ علیہ نے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے فرمائی تھی. حافظ جی حضور بنگلہ دیش کے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. انہوں نے آج سے یعنی حضرت کی جوانی کے زمانے میں حضرت کو دیکھ کر یہ بات فرمائی تھی کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقریر تو کیا, آپ کے چہرے میں وہ اثر ڈال دے جو آپ کو دیکھے وہ اللہ والا بن جائے. لہذا ایسا عالم ہوا, ساؤتھ افریقہ حضرت تشریف لے گئے. اب مسلمانوں پہ تو کیا اثر ہو گیا, واقعہ سنیے. حضرت کے میزبان تھے, انہیں درخواست کی کہ حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. تو جب حضرت وہاں تشریف لے گئے تو اس میزبان کے کچھ کافر ملازم بھی تھے, عیسائی. تو حضرت پہنچے تو وہ میزبان اندر بیٹھا ہوا تھا, تو ان کا ملازم آیا دوڑتا ہوا. اس نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے, انگریزی میں کہنے لگا کہ ایک شخص آیا ہے اور یہ شخص جس دین پر ہے اسی دین پر مجھ کو کر لو. تو انہوں نے پوچھا کون ہے, کہا چلو اب دیکھا تو کہ میرے شیخ آئے. تو وہ ان سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ تم ان کے دین پر کیوں ہونا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ شخص جس دین پر ہے وہ دین برحق ہے اور سچا مذہب ہے. یہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہ اپنے عاشقوں پر بھی اپنی تجلیات ان کے چہرے پر ڈال دیتے ہیں. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھاؤ. آج عالم یہ ہے کہ امت نے ایک اعمال تو کر رہی ہے, محرم کا روزہ بھی رکھ رہی ہے, محرم کی چھٹیاں آ رہی ہے, تو وہ وقت اللہ والوں کے پاس دین کے کام میں, کسی دین کے کام میں بھی لگا رہے ہیں, مال بھی خرچ کر رہے ہیں. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے افسوس کی بات یہ ہے کہ گناہ نہیں چھوڑتے. کہ بدنظری بھی کر رہے ہیں, غیبتیں بھی ہو رہی ہیں دل میں, اور تکبر بھی موجود ہے دل کے اندر, جو ہے وہ اپنی بڑائی بھی موجود ہے, حسد بھی ہے مسلمان کے بارے میں. یعنی ظاہر ماشاءاللہ اچھا سجا ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ایک مٹھی داڑھی سے سجا لیا, جو کہ رکھنا واجب ہے. اور موچھوں کو بھی سنت کے موافق صاف کر دیا، یہ بھی اچھا عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے. اور لمبا کرتا ٹوپی اوڑھ لی یا امامہ باندھ لیا، ماشاءاللہ بہت مبارک ہے. ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے، شلوار کو ٹخنے سے اوپر بھی رکھنا مردوں کو چاہیے، اس کا اہتمام کریں. ساتھ میں بالوں کو کالا بھی نہ کریں. ایک صاحب نے شادی کی اور دوسری شادی کے نام سے اکثر لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو ان کی عمر کچھ زیادہ تھی، تو چونکہ کچھ سفید بال بھی نکل آئے تھے، تو انہوں نے بالوں کو کالا کیا. اور مسئلہ یاد رکھیے گا، بالوں کو کالا کرنا یہ حرام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود اللہ وجہ یوم القیامہ، کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا منہ کالا کرے. ایک بزرگ سے پہ ملنے گئے تو بزرگ نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کچھ رنگین لگ رہے ہیں. کہنے لگے حضرت وہ بس میں نے اللہ کے فضل و کرم سے دوسری شادی کی ہے. تو ان بزرگ نے تو کچھ اور بات فرمائی تھی، میں اس کو تھوڑا سا صاف بات بول دی تھی، لیکن میں تھوڑا سا اس کو دوسرے طریقے سے پیش کروں گا، وہی الفاظ ابھی نقل نہیں کروں گا. لیکن ان بزرگ نے فرمایا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم نے شادی کی خاطر سے اپنا منہ کالا کر لیا. تو بالوں کو کالا کرنا حرام ہے. البتہ سرملا بن سکتا ہے، سر لگانے تو سرملا بن جائے. بھئی اب نئے سر لگانے، دوسری شادی کر لیا اب نئے سر لگا رہے تو سرملا بن جائے، لیکن تور ملا نہ بنے. اپنے طور طریقے ٹھیک کرے اور تور ملا نہ بنے. باقی بات تو حقیقت بات یہ ہے کہ بھائی اگر مشین پرانی ہو گئی تو نیا رنگ کرنے سے تو نہیں ہو جائے گی نا مشین. اب ٹوئٹا کرولا 88 کا ماڈل ہے، اس پہ نئی کمپنی کا نیا پینٹ لگا دیا تو وہ 88 کا ماڈل 2015 کا ماڈل تو نہیں ہو جائے گا نا، رہے گا تو وہی 88 کا ماڈل نا. تو بھائی اسی طریقے سے اگرچہ، لیکن چونکہ مہندی لگانا جائز ہے اس کو منع نہیں کر رہا میں، اور اسی طرح براؤن کلر لگانا بھی جائز ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ نیا رنگ کرنے سے مشین پرانی رہے گی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو چہرہ سجائے، اپنے ظاہر کو بنائے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو پہلے اللہ تعالیٰ جس بچے کو بناتے ہیں، چاہے جانور کے پیٹ میں بچہ ہو، تو پہلے اس کا ڈھانچہ بناتے ہیں، پھر جیسا ڈھانچہ ہوتا ہے ویسی روح داخل فرماتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے اللہ والوں کا حلیہ بناؤ، صلحا کا حلیہ بناؤ، صلحا جیسا ظاہر بناؤ، اللہ تعالیٰ صلحا والی روح بھی عطا فرما دیں گے. یعنی ایک مٹھی داڑھی سے اپنے چہرے کو سجاؤ، ایک مٹھی پوری اپنی مٹھی سے ناپو رکھو، اور کرتے شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھو، اور سر پر ٹوپی اوڑو، مونچھے سنت کے موافق صاف کر لو، ظاہر بن گیا. اب تھوڑی سی ہمت یہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں جیسا حلیہ عطا فرما دیا، اب ہمت کرو، اپنی تمناؤں کا خون کرو اور نظر بچانے کا اہتمام کرو. اس لیے منع کیا رستے پر بیٹھنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا اگر کسی ضرورت کی وجہ سے تم رستے پر بیٹھتے ہو تو اس رستے کا حق ادا کرو. اور رستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو. اور اسی طرح سے نامحرم عورتیں گزر رہی ہے، تم بے شرموں کی طرح انہیں دیکھ رہے ہو، چاہے وہ برقعے میں بھی ہے، پھر بھی حیا اور شرم کرو اور گزرگاہ پر مت بیٹھو اور کوئی ایسا کام چاہے وہ تعمیراتی کام ہو یا تمہاری گاڑی ہو کچھ بھی ہو ایسا مت کرو کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے دیکھو ظاہر بنا لیا, کچھ ہمت کرو, اپنی حرام تمناؤں کا خون کرو. اور فرمایا کہ جو شخص اگرچہ عبادات کتنی کرے, کتنے حج و عمرے کرے, بڑی بڑی لمبی لمبی عبادتیں اہتمام کرے, لیکن اگر گناہ سے نہیں بچے گا تو یہ شخص عبادات کے باوجود ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست نہیں بنے گا. عبادات کے باوجود یہ شخص فاسق کہلائے گا, کیونکہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے نا. جیسے بدنظری ہے, غیبت ہے, کتنی عجیب بات ہے, دیندار ہے وہ ٹی وی نہیں دیکھتا لیکن غیبت کرتا ہے, نماز پانچوں ٹائم کی پڑھے گا لیکن ساتھ میں جھوٹ بھی بولتا ہے, سودا بیچتا ہے. کتنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ترغیب ہے کہ اگر کوئی مال بیچو اور اگر خریدار تمہیں واپس کر دے اس کو واپس لے لو. اور اس پر آپ نے جنت کے لیے بشارت دی, مغفرت کی بشارت دی. اور ایک صحابی کا عمل یہی تھا کہ آپ نے دکان کھولی, ایک زمانے تک دکان چلتی رہی, ایک دن آپ نے دکان بند کر دی. پڑوسیوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا آپ نے کیا, ابھی تو آپ کا کاروبار جمع تھا اور آپ نے چلا چلنے والا کاروبار جمع جمائے کاروبار بند کر دیا. تو کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے وسعت دی ہے, میں نے کاروبار جمانے کے لیے دکان نہیں کھولی تھی. پوچھا کس بات کے لیے دکان کھولی تھی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل کرنے کے لیے میں نے دکان کھولی تھی. منتظر تھا کہ کوئی شخص مجھ سے سامان خرید کر جائے اور پھر اس کے بعد مجھ کو سامان واپس کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے مغفرت کا وعدہ. اور ہمارا کیا مسلمان, کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان کی دکان پر لکھا ہوتا ہے یہاں سے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. کتنی عجیب بات ہے. اور کافر ہے, کافروں کی اگر مارکیٹوں میں جائیں وہاں پر ایک الگ کاؤنٹر بنا ہوتا ہے کہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال تبدیل کرنے کے لیے یا واپس کرنے کے لیے اس کاؤنٹر پر آئیے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ لذا ہمارے ایک پیر بھائی تھے, کپڑا مارکیٹ میں ان کی دکان تھی. پوری کپڑا مارکیٹ کے اندر وہ ایک واحد شخص تھا. اللہ والوں کی صحبت کا اثر دیکھیے. پوری کپڑا مارکیٹ کے اندر وہ واحد شخص تھا جس نے بڑے بڑے حروف جلی حروف میں لکھا رکھا تھا اپنی دکان پر کہ اس یہاں سے خریدا ہوا مال واپس بھی ہوتا ہے, تبدیل بھی ہوتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ واپس کرنے میں تو آپ نخرے بھی دکھاتے ہوں گے. میری ان سے دوستی تھی, اب ان کا انتقال ہو چکا, اللہ تعالیٰ مغفرت بے حساب فرمائے. تو کہنے لگے, کہہ رہے کیا سمجھتا ہے تو, ایسا تھوڑی کوئی آتا ہے نا تو میں اس کو شربت بھی پلاتا ہوں. یعنی آپ دیکھیے کہ جس کی وجہ سے جنت مل رہی ہے, مغفرت مل رہی ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو شربت بھی پلائے. کیسی عجیب بات ہے, اللہ اکبر. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو اس کا ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاتے, اس کا منہ بھی نہیں دیکھتے. یہ مسلمان ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کے قلب کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے, وہ خوشی کی بات ہے. ہاں یہ انتظامی بات ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اس وقت کیش نہ ہو, کہہ رہا بھائی ابھی میرے پاس پیسہ موجود نہیں ہے. تو یہ انتظامی بات ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہا کہ پیسہ جیسے ہی میرے پاس آئے گا یا اتنے دن میں آپ کو آپ کے پیسے بھی واپس کر دوں گا, آپ گھبرائے نہیں, یہ لکھ کے دے رہا ہوں میں, یہ مجھے آپ کو آپ کی رقم دینی ہے. تو سوچو ایسے شخص کے مال میں اللہ تعالی کی طرف سے برکت نہ ہوگی. ایسے ایسے کتنے دکانداروں کو میں جانتا ہوں جن کا عالم یہ ہے कि जैसे मुहावरे में कहते हैं ना, इतनी बिक्री है कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। क्यों? बड़े खुले दिल से वापस भी करते हैं और नमाज के टाइम पे अपनी दुकान को बंद भी करते हैं। अल्लाह हू अकबर। नमाज के टाइम पे अपनी दुकान को बंद भी करते हैं और पूरी मार्केट में सब है, सारे दुकानदार मक्खियां बैठे मार रहे होते हैं और वही चीज जो उनके पास है वही चीज दूसरों के पास है और सारे दुकानदार बैठे मक्खी मार रहे होते हैं। मैंने खुद यह मंजर देखा कि अभी दुकान खुली नहीं है, लंबी लाइन लगी हुई है। हमारे एक दोस्त है जिनकी कपड़े की दुकान है, अभी दुकान खुलने का वक्त नहीं आया और लंबी लाइन लगी हुई है और वही चीज दूसरे पड़ोस की दुकान में है लेकिन कोई उसको पूछता भी नहीं है। और इतना रश होता है कि आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसा रश होता है। लेकिन इसने रश के बावजूद जब नमाज का वक्त आता है दुकान बंद, नमाज पढ़ के वापस आए फिर वही रश लगा हुआ, लाइन लगी हुई है। ये क्या है? मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहु। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उसके हो जाते हैं। तुम हमारे हम तुम्हारे हो चुके, दोनों जानिब से इशारे हो चुके। इसलिए मेरे शेख फरमाते हैं कि कल्ब में जिसके जब वो आए हैं अपना आलम अलग सजाए हैं, लेकिन मंजिले कुर्ब यूं नहीं मिलती, जख्म हसद हजार खाए हैं। यानी अपनी ख्वाहिशात को हसरत बनाया। कैसे? ख्वाहिश पैदा हुई कि ये गुनाह का काम कर लूं, आसमान को देखा, या अल्लाह क्या मुझे इस बात की इजाजत है? आवाज आ गई, कान में आवाज आ गई, नहीं, यगुज़ु बिल अबसारिन, अपनी निगाहों को नीचे कर लो, मत देखो किसी की मां बहन को, बेहयाई बेशर्मी का काम मत करो। बस मिजाज आशिकाना था, दिल से आह निकली, अपने दिल पर अल्लाह ताला के हुकुम के तलवार से अपनी ख्वाहिश पर छुरी चला दी। बस यही वो दिल है कि जिस दिल को हदीस शरीफ में आया कल्बे मखमूम कहते हैं, और यही वो दिल है जिसका नाम कुरान पाक में कल्बे सलीम आया, यही वो दिल है जिसको कुरान पाक ने कल्बे मुनीब फरमाया और जिसको हमारी उर्दू जबान में कहते हैं दर्द भरा दिल, अल्लाह वाला दिल, जो अल्लाह के नाम से धड़कता है, अल्लाह के नाम से जीता है, अल्लाह ही के नाम से मरता है। इसलिए मेरे शेख फरमाते थे जिस ख्वाहिश से अल्लाह खुश हो उस ख्वाहिश को कर डालो, लेकिन जिस ख्वाहिश से हमारा मालिक और पालने वाला नाराज हो जान दे दो, लेकिन अपने मालिक और पालने वाले को नाराज मत करो। फरमाया अगर ये दर्द लेना है तो यही वो दर्द है जो अल्लाह वालों की जूतियों से मिलता है, खानकाहों से यही नेमत मिलती है, वो हिम्मतें और वो कुव्वतें अल्लाह वालों की सोहबत से पैदा होती हैं। कि मेरे प्यारे दोस्तों यही वो चीज है जिन्होंने आलम में, आप पूरे आलम के तारीख उठाकर देख लीजिए, जिनसे अल्लाह ताला ने अपने दीन का काम लिया, ये वो मकबूलीन बंदे हैं कि जिन्होंने अल्लाह वालों की सोहबत में अपने वक्त लगाया। अगर आज इमाम गजाली का नाम है इमाम गजाली है तो वो ऐसे नहीं बने। खुद फरमाते हैं कि मैं पढ़ना पढ़ाना करता था लेकिन जब तक वो 10 साल मैंने अपने नफ्स का रगड़ा नहीं लगाया, मुजाहिदात नहीं किए, अपने शेख से अल्लाह ताला की मोहब्बत मार्फत नहीं सीखी, अपनी इस्लाह नहीं कराई, गजाली होता जिस तरह से उनके वक्त में और भी थे और भी गजाली निकल जाते। लिहाजा किसी ने हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हजरत ये मौलाना कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह, ये कुतुबुल आलम मां रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं, लेकिन इतने बड़े लोग हजरत हाजी साहब एक गैर आलिम की सोहबत क्यों इख्तियार की इन्होंने? हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया याद रखो इस बात को, अगर ये मौलाना कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह, ये कुतुबुल आलम मां रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह अगर हाजी साहब की जूतियों में न जाकर बैठते, हाजी साहब की जूतियां न उठाते, उनकी सोहबत न उठाते, उनकी सोहबत से अपनी इस्लाह न करवाते तो इनको कोई जानने वाला भी ना होता। अगर आज हजरत नानोत्वी नानोत्वी बने हैं, हजरत गंगोई कुतुबुल आलम गंगोई बने हैं तो हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जूतियों की बरकत से बने हैं। लिहाजा जिन्होंने अल्लाह वालों की सोहबत उठाई और اپنی اصلاح کروائی. آہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو گدا جب نمک کی کان میں گر جائے اور مر جائے تو کچھ دن بعد وہ گدا نمک بن جاتا ہے. اب اس کے بعد سارا عالم اس کو کھائے، اس کا کھانا بالکل حلال ہے، وہ نمک حیات بدل گئی، وہ نمک بن گیا، اس کو مفتی بھی کھاتا ہے اور سارا عالم اس کو کھا سکتا ہے، وہ نمک بالکل حلال ہے. لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو گدا نمک کب بنتا ہے، گدا نمک کی کان میں نمک کب بنتا ہے، جب کان میں گر جائے اور مر جائے تب نمک بنتا ہے. اگر گر جائے لیکن مرے نہیں تو حضرت ہنس کے فرماتے تھے گدے کا گدا ہی رہے گا. لہذا فرمایا اسی طرح سے جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اے معرفت کی کان میں جاتا ہے، ولایت کی کان میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اللہ والوں کی مانتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ والا بنا دیتے ہیں. دیکھو معرفت کی کان میں جائے مرے گا نہیں تو معرفت کیسے بنے گا، عارف کیسے بنے گا، کیونکہ ابھی مرا نہیں، ابھی تو گدا خود سانس لے رہا ہے نا، اس کا گدا پن ابھی باقی ہے، حماقتیں اس کی باقی ہیں کہ اتنے بڑے مالک کو ناراض کر رہا ہے، مخلوق کو خوش کر رہا ہے، اپنے نفس کو خوش کر رہا ہے، اپنے دل کو خوش کر رہا ہے اور مالک کو ناراض کر رہا ہے. یہی تو گدا پن ہے ہمارا، یہی تو ہماری حماقت ہے کہ ہم نفس کی ذرا سی حرام لذت کی خاطر اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جب ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو پھر کون ہے جو ہماری مصیبت کو دور کرے؟ اگر کوئی بیماری لگ جائے کون ڈاکٹر ہے جو ہماری بیماری کو دور کر سکے؟ تو فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ لیکن مٹ جاؤ. ہنڈیا تب پکتی ہے جب اس کا پانی خشک ہو جائے. لہذا گناہوں کے پانی کو جب تک خشک نہیں کرے گا، اللہ والوں کی صحبت کی گرمی سے جب تک اپنی خواہشات کے پانی کو خشک نہیں کرے گا، یہ اللہ والا نہیں بنے گا. اس لیے کسی کو اپنا رہبر بنائے، اپنا شیخ بنائے، اپنا مرشد بنائے اور بیعت کر لے تو ماشاءاللہ کیا کہنا، لیکن اپنی اصلاح ضرور کرائے. کیونکہ عبادات آج ہمارا کیا حال ہے، عبادات کر رہے ہیں ہم، گناہ بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالی کی محبت کا وہ درد نہیں ہماری جانوں میں. ہم ذرا سا مخلوق کا پریشر آتا ہے، اس پریشر کے سامنے ڈھہ جاتے ہیں کہ جی کیا کریں، حسینوں کو دیکھا بس نس پھسل گیا. یہی تو ہے، اللہ والوں کی صحبت سے قلوب کو وہ ہمت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں وہ اثر رکھا ہے کہ جس قلب کو وہ خاص ہمت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے وہ نعرہ مستانہ لگاتا ہے. پھر نعرہ مستانہ، ہاں اے دل دیوانہ، ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دل رانا. محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل، ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دلے رانا. فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں، فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں، مل جائے اگر اے دل تجھ کو کوئی مستانہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ کسی شیخ کا، رہبر کا انتخاب اپنے سر پر بڑا رکھے تاکہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، دیکھو ہم آ رہا تو حال یہ ہے کہ میرے اندر کوئی برائی ہو کوئی تھوڑی کچھ بول سکتا ہے، میں کسی کی سنوں گا بھی نہیں، لیکن کسی کو تو اپنے سر پر بڑا رکھے جو ہمارا کان مڑوڑے، ہمارا کان پکڑے اور ہمیں مرغا بنائے اور کہے انڈا بھی دو. نگانی کیا مطلب؟ یہ حرام انڈے نکالو، یہ خواہشات کے انڈے سب نکالو. بھائی کسی کو تو اجازت دے نا، کسی کو تو اختیار دے، اختیار کہ کوئی تو ہمیں یہ کہہ سکے کہ تم غلط کر رہے ہو، ورنہ ہم سب کریں گے، کسی کی کیا مجال ہمیں کوئی کچھ کہہ سکے. بول سکتا ہے کوئی؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں بول سکتا، لیکن میرا شیخ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ یا میرے شیخ دامت برکاتم نے مجھ سے کوئی بات فرمائی ہو پھر حضرت کی بات نہ مانی ہو. ایسے ایسے موڑ, ایسے ایسے واقعات اور حالات آئے کہ حضرت نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا, نقصان دل کی تکلیف سب اٹھایا لیکن شکر ادا کرتا ہوں کہ کام نہیں کیا. وہ اللہ تعالیٰ اللہ کرے مجھے بھی 100% اپنا فرما بردار بنا دے. ابھی بہت کمی کوتاہیاں ہیں میرے اندر. اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت اٹھاؤ تو اس فقیر کو یہ نہ دیکھنا کہ تمہارے اندر بھی تو کوتاہیاں اور کمیاں ہیں, اللہ والوں کو دیکھے, ان پر نظر رکھے, انشاءاللہ محروم نہ رہے گا. اگر کوئی شخص کسی ادارے کا کوئی شخص غلط کام کرے تو اس کی وجہ سے وہ ادارہ خراب نہیں ہو سکتا. اگر اللہ والوں کا کوئی غلام غلط حرکتوں میں مبتلا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ والوں کا کچھ نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا فرمایا. یہ تو ہماری نلائسی ہوگی کہ ہم اپنے بڑوں کی بدنامی کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے, ہم سب کی اصلاح بھی فرمائے, اپنی محبت بھی عطا فرمائے. میرے دوستوں لینے کی چیزیں, زندگی کے ویزے ختم ہو جائے جا رہے ہیں. ابھی ہمارے ایک پیر بھائی جو میرے شیخ کے خلیفہ تھے, حضرت کے بہت خاص لوگوں میں سے تھے, حضرت صوفی شمیم احمد صاحب رحمت اللہ علیہ, اتنے خاص کہ حضرت کے سفر کے انتظامات اور ساری جو ترتیب وہی کرتے تھے, اور حضرت کو کوئی کام سفر حضرت ان کو فرماتے تھے تم کر لو, پھر سب انتظام وہی کرتے. اور عمر 55-56 کے قریب ان کی تھی, لیکن اللہ کا فیصلہ, اللہ نے بلا لیا اپنے پاس. دیکھو نا زندگی کا کچھ بھروسہ ہے, کوئی معلوم ہے کہ کب جانا ہے؟ ان کی والدہ حیات ہے ماشاء اللہ, اللہ عمر میں برکت دے, لیکن دیکھو ماں کے دل پر گزرے گی نا کہ بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے, ان کے بڑے بھائی موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا کی مرضی فیصلہ ہے کہ جس کے ہر ایک کے لیے وقت رکھا. تو اس لیے یہ نہ سوچے کہ ابھی تو میرے بال کالے ہیں, ابھی تو میری عمر چھوٹی ہے, ابھی تو میں نے یہ کرنا ہے, ابھی تو وہ کرنا ہے, ابھی تو میں نے دوسری شادی کرنی ہے, ابھی تو میں نے اور فیکٹری لگانی ہے, ابھی تو بہت سارے ڈمپر اور مشینیں خریدنی ہیں, پھر مروں گا میں, کچھ پروت پتا نہیں. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. یہ بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے. ارے تو اس بات کے ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا, وہاں سے اسرائیل علیہ السلام آئے اور دبوچ کر لے گئے. اب کسی قضا کے سامنے کسی کے چل چھوڑ سکتی ہے, اس لیے فرمایا کہ ہر گھڑی تیار رہو. بچپن میں سنتے تھے نا, ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم, پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم, تو بس ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہے, یہی وہ چیز ہے. کیا مطلب؟ ہر وقت گناہ سے بچنے کی فکر کرے کہ پتہ نہیں اسی حالت گناہ میں مجھے موت نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی سچی توبہ بھی نصیب فرمائے ہر گناہ سے, ہم سب کو ہمارے دلوں کو اپنی محبت عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرمائے. اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب سے منتقل فرماتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی و بارک و سلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما, تقوی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اپنا فضل خاص اور مہربانی ہم سب پر فرما. یا اللہ جن اللہ والوں کی صحبت سے قلوب کو آپ جلا عطا فرماتے ہیں, قلوب کو منور فرماتے ہیں, ان کی صحبت عطا فرما, ہم سب کی اصلاح فرما. یا اللہ جملہ صفات حمیدہ عطا فرما, گندے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے عیوب ہیں کہ ہم ان کو چھپاتے پھرتے ہیں لیکن مخلوق ان پر ہنسی ہے. یا اللہ تعالیٰ اس ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما, اپنا فضل و کرم فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی, آسانی کے ساتھ عطا فرما. ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما. ہمارے گلشن خانقاہ مرکز جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے, آج اثر سے وہاں اجتماع شروع ہو رہا ہے, اتوار کی ظہر تک اس میں شرکت بھی کیجئے کہ تاکہ اللہ والوں کی صحبت میں یہ وقت گزرے اور قلوب کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو. یا اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول بھی فرما, تمام حاضرین شرکا کو یا اللہ اور اس کے انتظام کرنے والوں کو یا اللہ اخلاص بھی عطا فرما اور شرف قبولیت بھی عطا فرما, للہیت قرب تعلق مع اللہ کا ذریعہ بھی بنا, اور سارے عالم میں جو دین کی محنتوں سے جن شعبوں کے ذریعے سے رہی ہیں یا اللہ ان کے کرنے والوں کو سب کو اخلاص عطا فرما, شرف قبولیت بھی عطا فرما, اور تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا, اتحاد عطا فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کی دینی مراکز کی اور دینی خادموں کی حفاظت بھی فرما دیجئے, اپنا فضل اور کرم فرما دیجئے, اور یا اللہ یہ جو محرم کے دن ہیں اس کو آفت اور خیریت سے گزار دیجئے, یا اللہ اہل فتنہ و فساد سے یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, اہل شر اہل فتنہ سے یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو اور عزتوں کی حفاظت فرما, اپنا فضل فرما, ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا, اپنی محبت کا اپنے قرب کا تعلق و اللہ کا ذریعہ بنا, اور یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلي وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی اور اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.